الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کا منفرد سلسلہ اسلام اور سائنس، ایک نئے موضوع کے ساتھ دلچسپ معلومات، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رضوان، ایف آر سی ایس ہیں یو کے سے، دنیا بھر میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے ایک بڑی اور اہم ڈگری ان کے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ، پیٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ آئیے آج کے سلسلے کا بریک اپ سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوگا ٹوڈیز کوئز، یعنی ایک سوال کریں گے ہم ڈاکٹر رضوان سے اور ڈاکٹر اسامہ سے، اور ایم سی کیو کی صورت میں ان سے کوشچن کا آنسر لیں گے، اور اس کے بعد تفسیر قرآن سراط الجنان سے برکتیں بھی حاصل کریں گے، اپنے مین ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے، اور آج کا مین ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک ایسی چیز جس سے تقریباً ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہی ہے، اور وہ ہے میڈیسن، یعنی دوائیاں۔ اور اس ٹاپک کے اندر انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت کی کسی کتاب اور رسالے سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے، اور آج کے اس سلسلے میں ہائی لائٹس کیا ہوں گی، یعنی جو ہم ڈسکس کریں گے اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ دنیا میں کتنی قسم کی بیماریاں اب تک دریافت ہو چکی ہیں اور کتنی قسم کی دوائیاں ایجاد ہوئی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ دوائی کا اثر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جو دوائی 3 دن 5 دن کھاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے، اب 10 دن 15 دن کھانی پڑتی ہے۔ دوائی کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی مضر اثرات کسی دوائی کو کھانے کے کیا ہوتے ہیں اور ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ادویات کے حوالے سے انتہائی خوبصورت اور زبردست احادیث مبارکہ بھی سنیں گے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام دوائی لیں یا صبح اور شام دوائی لیں، تو یہ کتنا دورانیہ 2 ڈوزیجز کے درمیان رکھنا چاہیے، اور یہ جو کہا جاتا ہے چائے کا چمچ دوائی لیں تو یہ کتنی دوائی لینی چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ دنیا کی 6 اہم ترین دوائیاں جو کہ تقریباً ہر بندہ حاصل کر بھی سکتا ہے وہ کون سی ہیں، ان کا بھی ڈسکشن ہم کریں گے، اور کبھی کبھار دوائی کسی اور مقصد کے لیے دی جاتی ہے، علاج کسی اور بیماری کا ہو جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے۔ اور جو منہ میں دوائی کھاتے ہیں یعنی اورل انٹیک دوائی کا کرتے ہیں، اس میں اور ٹیکے میں انجیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پھر بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات جو استعمال کی جاتی ہیں ان کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ لیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز پروگرام، ٹوڈیز سلسلہ ود اے کوئز۔ ڈاکٹر اسامہ آپ سے سوال ہے کہ دعوت ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک آپشن پہلے 2 دن، پہلے 4 دن، یا پہلے 6 دن، کون سا آپشن کلک کریں گے آپ؟
دعوت ولیمہ پہلے 2 دن کے،
آپ نے پہلا آپشن لیا۔ ڈاکٹر رضوان آپ سے سوال ہے، قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنی ہیں؟ نمبر 1 14 15 یا 16، کون سا آپشن کلک کریں گے آپ؟
نمبر
1 14۔ آپ دونوں نے نمبر 1 آپشن کلک کی، اینڈ وی ول ریویل دا آنسر لیٹر ان دا پروگرام۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی صحت کا حصول ماضی، حال اور مستقبل میں بھی انسان کا ایک اہم گول، خواہش اور کوشش رہی ہے اور رہے گی۔ اس کے لیے دوائی اور صحت، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوائی کی کیا اہمیت ہے، واٹ از دا امپورٹنس آف میڈیسن؟
دیکھیں، دوائی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب سے انسان کے جسم میں بیماری یا درد کوئی ایسی کیفیت ہونے شروع ہوئی، تب سے ہی دوائیوں کا کانسیپٹ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تو پہلے حکماء، حکیم جو ہوتے تھے، وہ ساری سے بڑا دوائیوں کے ایکسٹرکشن کے جو ویز تھے، دوائی حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے، دوائی بنانے کے جو طریقے تھے، اس دور میں کچھ اور تھے، اور اب چونکہ کافی اس میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، تو اب دوائیاں بنانے کے، ایکسٹریکٹ کرنے کے طریقوں میں فرق آ چکا ہے۔ مگر دوائی کا کانسیپٹ کسی خاص بیماری کے لیے ایک خاص چیز کا، ایک خاص مقدار کے اندر، ایک خاص وقت کے وقفے کے ساتھ استعمال کرنا، یہ دوائی کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت پرانا ہمارے پاس چلا رہا ہے۔ اور چونکہ اب हमारे पास मॉलेकुलर लेवल तक हम जान चुके हैं कि दवाइयाँ किस तरीके से एक्ट करती हैं। पहले जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी
मोलेकुलर लेवल का मतलब बहुत नीचे तक।
बहुत नीचे तक डिटेल से हमें उसका मालूम हो चुका है। पहले जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी अगर से उस वक्त हमें वो कैसे काम करती हैं ये मालूम नहीं होता था, लेकिन उनके इफेक्ट्स और उनके साइड इफेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसका इस बीमारी के अंदर फायदा है। अब उन दवाइयों का कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो बहुत पुरानी अभी तक इस्तेमाल हो रही हैं क्योंकि उनके फायदे हैं, तो उनका कैसे एक्ट करती है ये भी मालूम हो चुका है। और फिर उसको देखते हुए और भी कई दवाइयां जो है ना वो ईजाद की गई हैं।
डॉक्टर जवान, जिस तरह डॉक्टर सामा ने इरशाद फरमाया, तो ये जो दवाइयां होती हैं, क्या इनको खुराक और डाइट का हिस्सा कहा जा सकता है या फिर ये अलग से कोई चीज है?
दवाइयाँ बेसिकली अलग से ही एक चीज़ है, इनको खुराक का हिस्सा तो नहीं आप कह सकते। दवाइयाँ आम तौर पे अपने साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन द डोज। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि जिनके साइड इफेक्ट्स डोज डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ
यानी वो
जिनके साइड
जितनी मिकदार में ली जा रही है, मिकदार कम या ज्यादा हो जाए तो उसका जिस्म पर एडवर्स इफेक्ट होता है, और ऑब्वियसली ये खुराक का हिस्सा नहीं
नहीं
है।
है।
मदनी जल के नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के मुताबिक देर आर रफली 10,000 डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स। अभी तक जो बीमारियां मौजूद हैं उनकी तादाद तकरीबन 10,000 है। वैसे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक ये फिगर रॉ है, ये जो तादाद है ये सही नहीं है, लेकिन एक फिगर हमारे पास मौजूद है कि 10,000 बीमारियां मौजूद हैं। जर्मन इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च के मुताबिक ये 30,000 तक भी चली जाती हैं। और फिर ये जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जदीद तरीन दवाई बनाने वाली जो सनत है, ये 1930 में स्टार्ट हुई और अब तक FDA जो फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक इदारा है और दवाइयों को अप्रूव करता है पूरी दुनिया में इस्तेमाल के लिए, उसके मुताबिक 2013 तक 1453 किस्म की दवाइयां ईजाद हो चुकी हैं। डॉक्टर रिजवान, बीमारियां इतनी ज्यादा हैं, दवाइयां इतनी कम हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है?
बेसिकली कुछ दवाइयाँ बुनियादी तौर पे ऐसी हैं जो कि एक से ज्यादा बीमारी के लिए आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेन किलर्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं, बहुत सारी दवाइयों के लिए यूज होती हैं। कॉमनली आई थिंक वन ऑफ द कॉमनली यूज ड्रग्स नॉन स्टेरॉयडल, जिस कॉमन सादा जुबान में मतलब सादा जो कॉमन एग्जाम्पल है वो ब्रूफेन है या आइबुप्रोफेन है। आप उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी दे सकते हैं, आप उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी दे सकते हैं, माइग्रेन में भी लोग लेते हैं और किस्म की दर्द।
यानी आप एक ही दवाई को जब बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये दवाइयां कैटर कर रही हैं। और ये जो मैंने तादाद आपको बताई, ये तादाद तो एक रिसर्च है, तो मजीद रिसर्च भी होती रहती है, नई दवाइयां आती रहती हैं?
जी, दवाइयां आती रहती हैं, पर्टिकुलरली खास तौर पर जब साइड इफेक्ट ज्यादा हों किसी दवाई के, तो उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए उसी दवाई का या उसी दवाई का जो बेसिक मॉलिकुलर जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करके कोशिश की जाती है कि देखेंगे इसका साइड इफेक्ट्स कम हो हैं कि नहीं। और इनके फिर ट्रायल्स होते हैं, रिसर्च ट्रायल्स होते हैं, इनको जानवरों के ऊपर बाज दफा।
डॉक्टर, इसका मतलब है कि अगर एक दर्द की दवाई है उसको खाने से दर्द तो दूर हो जाती है लेकिन पेट खराब हो जाता है, तो आप लोग फिर कोशिश करेंगे कि ऐसी दवाई बनाई जाए जिससे सिर्फ दर्द ही दूर हो, पेट की खराबी ना हो, और यूं नई से नई दवाइयां ईजाद होती रहती हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे शेख तरीकत अमीर अल सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल इलियास अतार साहब कादरी दामद बरकातुहुम अलालिया की एक शोर आफाक किताब है, घरेलू इलाज। दिस इज वन ऑफ द मास्टरपीस राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट। और इस किताब के अंदर बहुत से जबरदस्त इलाज मौजूद हैं और अद्वियात के हवाले से भी मेरे अमीर अल सुन्नत गाइड करते हैं, जिस तरह इस किताब के अंदर सफा नंबर 7 पर मुस्लिम शरीफ की हदीस दर्ज है, अल्लाह अज़्ज़ वजल के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने सेहत निशान है, हर बीमारी की दवा है। जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म से मरीज अच्छा हो जाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन बुढ़ापे और मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। हाँ, ये बात अलग है कि कई अमराज का इलाज डॉक्टर्स अब तक दरियाफ्त नहीं कर पाए, लिहाजा ये कहने के बजाय कि फलां मर्ज का इलाज नहीं है, मुनासिब यह है कि यूं कहा जाए कि हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं, या डॉक्टर्स अभी तक इस मर्ज का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके। बहरहाल रब्बे जुल जलाल जल्ला जलालहु चाहे तो दवा शिफा का जरिया बने, वरना ऐन मुमकिन है कि वही दवा मौत का सबब बन जाए। इसके अलावा मुफसर कुरान हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान के हवाले से अमीर अल सुन्नत नकल फरमाते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ वजल किसी बीमार की शिफा नहीं चाहता تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا مرض پر واقع ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، واقعی ایسا تو ہوتا ہے اور یہ تجربہ تو ہے کہ دوائی ہر بار اس طرح سے اثر نہیں کرتی جس طرح بک ہمیں بتاتی ہے یا جو چیز ہم نے ایکسپیرینس سے لی ہوتی ہے، ٹوسٹ ہو جاتا ہے کچھ اور کچھ ہو جاتا ہے، ایسا آپ کے ایکسپیرینس میں ہوگا؟
اس میں صورتحال یہ کامن ایگزامپل جو ہے، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں اتنی فریکوینٹلی استعمال کی جاتی ہیں، بیجا ان کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پہ اوور دا کاؤنٹر ہی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اویلیبل ہیں، لوگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں جی ہمیں یہ والی اینٹی بایوٹک دے دیں، اور جبکہ اس کی واقعے میں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کچھ چند انفیکشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریل نہیں ہوتی، وائرل ہوتی ہیں اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن پیشنٹس کیونکہ سیلف میڈیکیشن کرتا ہے تو اس اینٹی بایوٹک کے اگینسٹ بیکٹیریا ریزسٹنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، جو جراثیم ہیں وہ مدافعت پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر وہی دوائی اب آپ دوبارہ لیں کچھ عرصے کے بعد تو اس کا افیکٹ، اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ شاید دوا اثر نہیں کر لی، لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ غالباً یہ نقلی دوا ہے، جبکہ وہ دوا نقلی نہیں ہوتی، باڈی کی ریزسٹنس جو بیکٹیریا ان کی ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح ڈاکٹر رضوان نے فرمایا کہ یہ جو دوائی اوور یوز کی جاتی ہے یا مس یوز کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بیکٹیریل ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوائی اس طرح اثر نہیں کر رہی ہوتی، اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟
لیکن بیسیکلی ہر دوائی کے جراثیم کو مارنے کا ایک میکانزم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بیکٹیریا ہے، اس کے ارد گرد ایک اس کی حفاظت کے لیے سیل وال ہوتی ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ کچھ دوائیاں ہیں وہ اس کو جا کے ختم کر دیتی ہیں۔ اب آپ نے دوائی کم مقدار میں دی، کم ڈوز میں دی، یا جب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت آپ نے دی، تو وہ بیکٹیریا اس دوائی کے میکانزم کے خلاف کوئی ایسا انزائم اپنے اندر بنا لیتا ہے کہ اگلی مرتبہ اب وہ دوائی جب آئے گی تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس دوائی سے بچانے کے لیے کچھ اپنے اندر چینجنگ لے آؤں۔ جیسے انسان ہے، اگر سردی کا موسم آئے گا تو کپڑے پہن لے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، اسی طرح ہر جاندار کے اندر
یہ بیکٹیریا جو ہے وہ جو دوائی اس کو مارنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں، اس نے اس کے خلاف ہتھیار بنا لیا،
اس کے خلاف اس کو ہتھیار بنانے کا وقت مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا گلا خراب ہونا، جو کہ عام طور پہ وائرل ہوتا ہے، خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم اتنی ہیوی قسم کی اینٹی بایوٹکس خود ہی لے لیتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ذرا سی چھینک آئی نہیں تو ماں نے اس کو جو ہے نا وہ بڑی ہیوی قسم کی اینٹی بایوٹک گھر میں پڑی ہوئی تھی، اس کو دو چمچ پلا دی اور بعد میں پھر مزید پلائے بھی نہیں۔ تو یعنی کہ آپ بلا ضرورت اور بے جا استعمال کرتے ہیں،
یعنی اینٹی بایوٹک دوائی جو ہے اس کا اوور یوز بھی غلط ہے اور یہ کم یوز بھی غلط ہے۔ آپ نے فرمایا دو دفعہ پلائی پھر پلائی،
تو جہاں پہ ضرورت نہیں تھی ایک تو وہاں پلا دی، پھر اس کی جو پراپر ڈوز تھی وہ اس میں بھی نہیں دیا۔ تو جو جراثیم،
پراپر ڈوز کتنی ہوتی ہے اینٹی بایوٹک کی؟
لیکن ہر اینٹی بایوٹک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور یہ ایک ڈاکٹر ہی اس کو بتا سکتا ہے، کہ اور ہر بیماری میں بھی اس کو
جتنی ڈاکٹر بتائے گا اتنی پوری کرنی ضروری ہے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 15 دن، 25 دن۔
جی، اب اس طرح کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اب پرانی دوائیاں جو ہیں ان کے اثرات کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کا فائدہ کم ہوتا جا رہا ہے، نئی دوائیاں، نئی سے نئی دوائیاں، ہیوی سے ہیوی دوائیاں جو بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور کنٹینیوسلی جو ہے نا پہلے فرسٹ جنریشن ہوتی تھی، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، فورتھ جنریشن دوائیاں جو ہے نا وہ آ چکی ہیں۔ تو اینٹی بایوٹکس کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے نا مسئلہ،
اس کا مطلب یہ ہوا مدنی چینل کے ناظرین، جو دونوں ڈاکٹر کی باتوں سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیا، ایک تو اوور یوز اور مس یوز آف اینٹی بایوٹکس ہے، یعنی زیادہ یوز ہو رہی ہیں اور جہاں نہیں یوز ہونی چاہیے تھی وہاں یوز ہو رہی ہیں۔ دوسرا، ایکسٹینسو یوز ان ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ آپ جانوروں کو اینٹی بایوٹک دوائیاں زیادہ کھلا رہے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی انسانوں کے جسم پہ ہی آتی ہیں، اور اویلیبلٹی آف فیو نیو اینٹی بایوٹکس، کہ نئی ایجاد ہونے والی اینٹی بایوٹکس بھی کم ہیں۔ ڈاکٹر رضوان، یہ جو کہا جاتا ہے صبح دوپہر شام دوائی دی جائے یا صبح اور شام دوائی دی جائے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے، کتنا وقفہ اس میں ڈلتا ہے؟
دوائی جو ہم لیتے ہیں اس کی بیسیکلی ہاف لائف ہوتی ہے، تو ہاف لائف کسی کی 4 گھنٹے، کسی کی 6 گھنٹے، کسی کی 2 گھنٹے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ صبح دوپہر شام والا کانسیپٹ ہر جگہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، چند دوائیاں ایسی ہیں جن کی ہاف لائف جو ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن آئیڈیلی سپیکنگ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ آورلی آپ دیں، اور اگر آپ صحیح معنوں میں اس کا نسخہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے 6 آورلی ہر 6 گھنٹے بعد، یا 8 آورلی 8 گھنٹے بعد،
صبح دوپہر شام نہیں، گھنٹوں کا ہونا چاہیے،
گھنٹوں کا ہونا چاہیے۔ और इसमें फिर जब आप एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक्स में कुछ ऐसी भी हैं जो कि आप दिन में 3 या 4 दफा की बजाय 2 दफा लेते हैं 12 आवरली। आमतौर पे मसाला होता है रमजान शरीफ में, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आप 12 आवरली ले सकते हैं, लेकिन जब
रमजान दफा सहरी का वक्त और इफ्तारी के वक्त में तो फर्क इतना 12 घंटे का बनता ही नहीं था
जी। उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सख्त जरूरत है उस एंटीबायोटिक की, क्योंकि वंस अ डे वाली एक दिन वाली एंटीबायोटिक्स भी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको उसकी कितनी अशद जरूरत है। अगर आप इतने ही बीमार हैं कि आप वो वाली एंटीबायोटिक वंस अ डे ले नहीं सकते तो आप मसला शरई मसला पूछकर और ये रोजे रमजान के
बहुत जबरदस्त बात की डॉक्टर रिजवान ने, अनमोल बात की कि शरई मसला पूछकर, यानी डॉक्टर से तो आपने पूछा है, उसके साथ साथ एक मुफ्ती इस्लाम से, बिलखसूस दावत इस्लामी का शोबा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जहां पर आप फिजिकली भी जा सकते हैं, एक जगह बनी हुई है जहां पर मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, आप उनसे पूछ सकते हैं, टेलीफोन सर्विस भी है, उनसे पूछ सकते हैं कि यूं दवाई की इतनी अशद जरूरत है और डॉक्टर इतना गैप मुझे बता रहा है तो मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब, मैं बच्चों के डॉक्टर हैं, ये जो बच्चे को सिरप दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये सिरप एक चाय का चम्मच पिला दें, तो चाय का चम्मच ये कोई मियार है या इसमें कोई मियार होगा, इसका क्या मियार इसका होता है?
बेसिकली चाय का चम्मच है एज सच, ये तो सिर्फ एक आसानी के लिए कहा जाता है, वरना जो हर बच्चे के वजन के मुताबिक जो है ना पर केजी के हिसाब से दवाई की डोज जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अब अगर तो माँ बाप इतने बड़े लिखे हैं कि वो समझ सकते हैं कि 1 cc देना है, 2 cc देना है, 3 cc देना है, 4, वो तो उस हिसाब से बाकायदा मेजर करके सिरिंज के साथ बच्चे को पिलाया जाए। अगर वो इस तरह से वो नहीं कर सकते तो फिर आसानी के लिए उनको बताया जाता है कि आप एक चाय का चम्मच दे दें या आधा चाय का चम्मच दे दें या पौना चम्मच दे दें। तो उसमें एक चाय के चम्मच से आम तौर पे मुराद 5 cc मुराद होती है आम तौर पे। तो मगर चूंकि अब चम्मच तो किसी घर में छोटा होगा, किसी घर में बड़ा होगा, तो किसी घर में उससे भी बड़ा होगा। अब कोई चाय छोटे चम्मच से इस्तेमाल चीनी डालता है, कोई बड़े चम्मच से चीनी डालता है, तो इसमें ऐसा हम इसको स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर पर ml जो है ना, यानी कि एक सिरप है उसका आपने 3 cc देना है, 3.5 cc देना है, 5 cc पूरा देना है, या आपने 7 cc पर cc के हिसाब से उसकी डोज कैलकुलेट करके आइडियली ये देनी
चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एक बच्चा 8 साल का है लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है और वो 10 साल का है, 12 साल का लग रहा है, तो आप उसको 8 साल वाली डोज ही देंगे बल्कि उसके वजन के हिसाब से देंगे।
बिल्कुल, देखिए
तो इसका मतलब तो वालिदैन को अपने बच्चों का वजन करा के रखना चाहिए ताकि डॉक्टर के साथ काउंसलिंग हो जाए।
हम तो हमारे पास तो जो कि बच्चों के साथ होता है सारा का सारा, तो वो बच्चे का तो हम वेट हर बच्चे का करते हैं, उनके जरिए से बात करना
स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है,
तो ये प्रैक्टिस है कि हमने वेट करके उसके मुताबिक ही उसको दवाई जो है ना प्रेस्क्राइब करनी है। और दूसरी बात ये कि बाज माँ बाप के लिए तो रात बची रहती है, लेकिन अब वो बच्चे का वजन हो गया है 35 किलो 40 किलो, तो फिर उस पे तो फिर उसको बाज दवाइयाँ जो है 40 किलो से ऊपर एडल्ट डोज ही चलती है। ठीक है ना, बच्चा 12 साल का है लेकिन उसका वेट जो है ना वो 40 kg क्रॉस कर गया है, तो उस सूरत में फिर हमें उस पे जाना, उनके एक अपर लिमिट होती है उससे हम क्रॉस नहीं कर सकते पर केजी के हिसाब से, फिर वो अडल्ट डोज पे चला जाता है।
डॉक्टर साहब, ये जो उसामा ने बताया अभी कि वो बच्चा अब बड़ा हो यानी 35 किलो का उसका वजन है और हम उसको बच्चा समझ के दवाई दे रहे हैं, तो ये दवाई की कम मिकदार जा रही है, तो ये दवाई की कम मिकदार जाना भी गलत होता है
जी? ये भी गलत हो सकता है, ड्रग की अप्रोप्रिएट डोज होती है उसकी मिलीग्राम्स पर केजी बॉडी वेट होती है। आप जितने किलो का बच्चा है उसका वेट जितना है, अब उस ड्रग को कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से और अप्रोप्रिएटली,
और अगर उसको पूरी नहीं दी जा रही, कम दी जा रही है, तो उसका असर नहीं
होगा, असर नहीं होगा, और एंटीबायोटिक्स की केसेस में रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जी
इस तरह हो सकता है कि एंटीबायोटिक अगर कम दे दी जाए या मतलब इस तरह रेजिस्टेंस हो जाएगी और वो उसके जिस्म को एंटीबायोटिक असर नहीं भी कर सकती। मदनी चैनल के नाजरीन, दुनिया में मौजूद 6 अहम तरीन अदवियात, जी हाँ दवाइयां, आप भी सुनिए। सबसे पहली है सूरज की रोशनी सनशाइन, आराम यानी रेस्ट, पानी यानी वाटर, एक्सरसाइज, डाइट यानी खुराक और ताजा हवा। गए वक्तों की बात है, एक वाक्य हमने पढ़ा, किसी हकीम साहब से पूछा गया कि सबसे अच्छी दवाई कौन सी है, हकीम साहब ने जवाब दिया मोहब्बत, खैरखाही, अच्छे बोल और हुस्न अखलाक। पूछने वाले ने फिर दरियाफ्त किया अगर मरीज इन दवाइयों से ठीक ना हो तो, हकीम साहब ने जवाब दिया तो उसकी डोज और बढ़ा दें, यानी यही चीजें ज्यादा दें। तो डॉक्टर साहब, ये जो बात है एथिक्स की तरफ आ गई, अब वो टेबलेट्स और दवाइयां और टीके तो नहीं है, ये एक انداز ہے تھراپی کا، ایک سائیکالوجیکل بات بتائے گی، کیا ایسے واقعی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کسی اچھے جملے سے، کمفرٹنگ سے مریض کو فرق پڑ جائے؟
دیکھیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے نا تو وہ دو چیزیں لے کے آتا ہے. ایک چیز اس کی تکلیف ہے، اس کا دکھ ہے، جو اس کے جسم کے اندر تکلیف ہے، درد ہے. ماں باپ ہیں تو بچے کو الگ تکلیف ہے، ماں باپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہے. اور دوسرا جسے ہم کہہ لیں کہ اس کا دکھڑا ہے، اس کے دل میں جو درد ہے، جو اس کو جو پریشانیاں وہ لے کے آیا ہے. مثلا مثال کے طور پہ بچے کا گلا خراب ہو گیا یا اس کو موشن لگے، بچہ تو بیمار ہے، ایک تو وہ تو بیماری تو ہے ہی، اب اس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پا رہا، اسکول کا حرج ہو رہا ہے، ماں باپ اپنے وہ ورک پلیس پہ نہیں جا پا رہے، کس کے پاس چھوڑ کے جائیں. بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں، اب ان کو یہ بھی دکھ، یہ بھی ایک دکھڑا ہے ان کے دل میں نا، کہ میرے یہ بھی پریشانی ہے کہ میں اس کو کیا کروں. کچھ بچے جن کی پیشنٹ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بچے، ضروری نہیں کہ بچے ہوں، بڑے بھی، کہ ان کی لمبی بیماریاں چلتی ہیں. اب ان کا پوری کا پورا لائف سٹائل اس کی وجہ سے جو ہے چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری فیملی کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. وہ بےچارے اب اس مریض کو ساتھ لے کے کہیں مطلب کسی فنکشن میں نہیں جا سکیں گے، کوئی پرابلم اس طرح کی بہت ساری ہوتی ہیں. تو ان کے وہ سارے دکھڑے سننا، ان کو جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایموشنلی سپورٹ کرنا، ان کو بیک اپ کرنا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ سارا کچھ برداشت کر لیں گے، ان کے ساتھ اچھا بولنا، آدھے سے زیادہ بیماری مریض کی یہیں سے ختم ہو جاتی ہے. مگر اگرچہ ڈاکٹر کے پاس تو صرف اس کام کے لیے نہیں آتا، اس کو اگر آپ صرف یہی کریں گے اور اس کا اصل بیماری نہیں ٹھیک ہوگی تو
ذہنی
طور پہ مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر ڈاکٹر کے پاس مریض آ کے ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹر کی پراپر میڈیسن کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا.
ڈاکٹر رضوان، یہ جو بات انہوں نے کی، یہ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ واقعی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور آپ تو سرجن ہیں، کیا ایک بندہ جس کو سرجری کی حاجت ہے، ڈاکٹر اس کو آ کے کمفرٹ دے، اس کو سمجھائے، کیا اس پہ بات اثر کرتی ہے؟
جی بالکل ایسا ہے. میڈیکل ایتھکس میں یہ دس از ون آف دا کی فیکٹرز، کی پوائنٹس، کیا پیشنٹ کو انوالو کریں ایکٹیولی، پیشنٹ
کو انوالو کریں،
دیکھیں کہ پیشنٹ کیا چاہتا ہے، پیشنٹ کیا فیل کر رہا ہے. اب اس پیشنٹ کے ساتھ اوپن ہو، پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، توقعات کیا ہیں. بعض پیشنٹس کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ نے ان کو ریئلسٹک پکچر دینی ہوتی ہے ان اے ویری کمفرٹیبل وے، ایک محتاط طریقے کے ساتھ ان کو حقیقت بتانی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ آپشنز ہیں، بجائے اس کے کہ ان پر علاج
محتاط طریقے سے مراد یہ کہ اگر اس کو زیادہ بھی بتا دیا جائے، یا کبھی کبھار ایسی ڈیزیز ہوتی ہے کہ جو رشتے داروں کو صرف بتائی جاتی ہے، مریض کو نہیں بتائی جاتی.
یہ ایکچولی غلط کانسیپٹ ہے کہ پیشنٹس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. کامن ایگزامپل ہے کینسر کی، جو کہ پیشنٹ کو بتانا چاہیے. پیشنٹ کے ریلیٹیوز کو اگر بتا دیا آپ نے اور پیشنٹ کو نہیں بتایا تو آئی تھنک
دس از ناٹ ان ڈاکٹرز ایتھکس.
یو مسٹ کاؤنسل دا پیشنٹ، یو مسٹ انفارم دا پیشنٹ اباؤٹ دیئر پرابلمز اینڈ بی اوپن ود دم، اور ان کو آفر کریں سپورٹ ان دا فارم آف پیلیٹو کیئر اف ریکوائرڈ، پین ریلیف. اور ان ریالٹی حقیقت میں تو یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں جب پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے تو سب سے پہلے نرس، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ اس چیز کے لیے آیا ہے تو اس کو پین آفر کرتی ہے کہ آپ کو پین ریلیف تو نہیں چاہیے، کوئی پین کلر چاہیے. آئی تھنک دس از ون آف اندر تھنگ میڈیکل ایتھکس میں ہے، جو کہ
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشنٹ کو کاؤنسل ضرور کرنا چاہیے.
جی
پیشنٹ کو کاؤنسل ضرور کرنا چاہیے. مدری چال کے ناظرین، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مدینہ شریف میں جو عظیم الشان انقلاب آیا، دیٹ واز ناٹ دا ریولٹ آف ویلتھ سورڈ، یہ تلوار اور دولت کا انقلاب نہیں تھا بلکہ یہ علم کا انقلاب تھا. اور جو شمع مدینہ شریف میں جلائی گئی اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. انجینئرنگ انفراسٹرکچر کے لیے ضروری ہوتی ہے، کامرس انکم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ وہ شعبہ ہے جسے ہر خاص و عام کو واسطہ ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے ڈیزیز کا جو پیٹرن آج ہے، بیماریوں کا جو انداز آج ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ہزاروں سال پہلے سہولیات بھی کم ہوں گی، لیکن آج پیٹرن بھی ڈفرنٹ ہے اور کیور کا انداز بھی ڈفرنٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کی شفا بھی اتاری ہے، جاننے والا اسے جانتا ہے، نہ جاننے والا نہیں جانتا. اس میں علاج کی تلاش کی ترغیب ہے. اینڈ ہسٹری از ایویڈنٹ دیٹ مسلمز ہیو ڈن گریٹ ان دا فیلڈ آف فارماکولوجی. انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے دوائیوں کی صنعت میں بہت زیادہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ دعوت ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتی ہے، آپ نے جواب دیا پہلے 2 دن، اور آپ کا جواب درست ہے. ڈاکٹر رضوان سے جواب سوال کیا گیا تھا قرآن پاک میں آیت سجدہ کتنی ہے، آپ نے فرمایا 14، اینڈ یور آنسر از آلسو کریکٹ. اب آخر میں ہم ایک یہ چیز پوچھتے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پہلے آپ نے سب سے بتایا تھا، وہ میرے ذہن میں رہ گئی تھی، وہ پوچھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو ڈائٹ میں میڈیسن شامل ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ بی پی کے پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کو، شوگر کے پیشنٹس ہیں، اور بھی بیماریاں آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو اب وہ ڈائٹ کے ساتھ لیں اور اس کو ڈائٹ سمجھیں، کیونکہ تاکہ سستی نہ ہو سکے، ایک دفعہ سستی ہوگی تو کام تو بہت آگے نکل جاتا ہے.
اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز بھی، اب تو نئی ریسرچ یہ کنفرم کر رہی ہے کہ اگر آپ ویٹ لوز کریں تو آپ کی یو مے ناٹ نیڈ ٹریٹمنٹ فار ڈائبٹیز. جو ڈائٹ کنٹرول ڈائبٹکس ہیں وہ ڈائٹ سے کر سکتے ہیں اپنے، اور بلڈ پریشر بھی پیشنٹس کا، جن پیشنٹس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اگر وہ ایکسرسائز کریں، وزن کم کریں، تو ان کا بلڈ پریشر نارمل رینج میں آ سکتا ہے. دوائیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے بالکل. اور ایک نئی ریسرچ جو کہ ابھی ریسنٹلی غالباً کیمبرج میں جی ہوئی، پچھلے 5-1 سال میں پبلش ہوئی، اور اس پہ کام بھی ہوا اور پھر یوز بھی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ اگر پیشنٹ اپنی ڈائٹ 650-700 کیلوری کی رینج میں کم کر لے، ٹوٹل کیلوری انٹیک 650-700 کیلوریز ہوں میکسیمم، ان کا جو پیری پینکریٹک فیٹ ہے، جو لب لبے کے آس پاس جو چربی جمی ہوئی ہے، وہ پگھلنی شروع ہوتی ہے، اور ان کی انسولین کی مقدار لب لبے سے زیادہ ہوتی ہے، نکلتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو باہر سے دوائیاں کھانے کی ضرورت
ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ ریسرچ اب ثابت کر رہی ہے. اور یہ خوراک کا دھیان رکھا جائے، ایکسرسائز کا دھیان رکھا جائے، تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈائٹ کا حصہ بن جاتی ہیں، اس سے بھی جان چھڑانا آسانی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے، پلیسیبو افیکٹ یعنی ایک بندہ ہے وہ مطلب اپنے آپ کو مریض بتا رہا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے مریض نہیں ہے وہ، کیا اس کا تھوڑا سا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیے اس میں بعض دفعہ سائیکولوجیکلی پیشنٹ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مرض ہے، اور وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے
نفسیاتی طور پر
بندہ بہت زیادہ اوور کنسرنڈ ہوتا ہے اپنے ہیلتھ کے حوالے سے، تو وہ کوئی بھی پرابلم ہوگی، ہلکی پھلکی چیز کی پرابلم ہوگی، تو وہ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس آ جائے گا. اب اس طرح سے بعض دفعہ پیشنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پلیسیبو ڈرگز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک سیرپ ہوگا یا ایک میڈیسن ہوگی جس کے اندر در حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے جو کسی خاص بیماری میں استعمال ہوتی، بلکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو عام خوراک کا حصہ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس میں کوئی ہم جو کھاتے ہیں، کوئی فلور ہے، کوئی آٹا وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز سے وہ مل کر وہ بنائی گئی ہوتی ہے، تو وہ پیشنٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے اس کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں
اس کو مطمئن تب ہوگا کہ
دوائی میں کھاؤں گا. تو اس طرح سے جو ہے نا بعض دفعہ دی جاتی ہے. بعض دفعہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں اس میں ہم ایک دوائی کا افیکٹ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مریضوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ایک طرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اگر یہ نہ دے گا تو کیا ہوگا، تو اس میں ہم پیشنٹ کو نہیں بتاتے کہ یہ دوائی جو ہے نا اس کے اندر کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ اصل والی دوائی ہے یا یہ پلیسیبو ہے، تو وہ کھاتا ہے. تو اس طرح سے وہ اس کا جو اصل افیکٹ ہے وہ ہم جانچ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا آ رہا ہے. تو اس طرح سے اس کا دونوں جگہ پہ جو ہے نا استعمال،
یعنی ایک طریقہ ہے جو میڈیسن میں یوز کیا جاتا ہے اور ڈاکٹرز کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام کی کثرت کیجئے، نمازیں ادا کیجئے وقت کے اوپر، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اب جتنا انسان اچھے ماحول کے قریب ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے، اولیاء سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ جس طرح سے بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ یہ چیزیں، یعنی دوائی خود ایک اچھی چیز نہیں ہے، دوائی کو ضرورت کے وقت استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ایسڈز ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر دوائی تبھی دیتا ہے جس وقت وہ سمجھ لیجئے مجبور ہو چکا ہے کہ اب دوائی نہیں دی جائے گی تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے. کوشش کیجئے، اپنا ذہنی سکون حاصل کیجئے، خوراک کا دھیان رکھیے، اور اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.